ربیع الاول شریف کی 29 تاریخ شروع ہو چکی ہے، 29 ربیع الاول 2021 کی جی، 29 جولائی سن 2020، سورہ نحل شریف آیت نمبر 90-14 پارہ، تلاوت تفسیر شروع ہو گئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو اس وقت اللہ کا نام موٹا پڑھا جاتا ہے. بھی سب لکھو آپ اللہ ان لیٹر ہیز فتح بن زبر، سو دا نیم آف اللہ recited handsome in the law, not in the law. This is wrong. Inna Allah, inna Allah ya'ru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
بڑی کنفیوزنگ ہوتی ہے اس میں کاف اور واف میں
يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها.
دیکھیں ایک قانون اور معلوم کر لیں، ابھی ہم نے وہاں بتایا کہ جب بفور آف اللہ زبر ہو تو اللہ کا نام ہیوی ساؤنڈ سے پڑھا جائے گا، اسی طرح سے اگر بفور آف اللہ پیش ہو وما ہو تو ہیوی ساؤنڈ پڑھا جائے گا، مگر اگر بفور آف اللہ زیر ہو یعنی کسرا ہو تو اب اس کو سافٹ ساؤنڈ سے پڑھیں گے. جیسے یہاں پہ آئے بعہد اللہ، کیسے بعہد اللہ، اگر کوئی پڑھے بعہد اللہ یہ اور
وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. ولا تكونوا
كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء
تنوین مینس دو زبر دو زیر دو پیش اس کو تنوین کہتے ہیں نون ساکن اور تنوین کے بعد واؤ اور یا آئے وہاں پہ تھوڑی دیر تک ناک سے آواز نکالنا ضروری ہوتا ہے اس کو نازل لیٹر بولتے ہیں نازل لیٹر آر ساؤنڈ سنگ آؤٹ فرام کیم آؤٹ فرام دا نازل جیسے ابھی دیکھیے مئی یشا پڑھ کے چھوڑ دیا جائے تو اس کی صفت ادا نہیں ہوئی اور دوسری مثال یہی بالکل ہاتھ ہی میں دو مثال ہے امتوں واحدتوں ولیکن ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولو شاء ولتسألن عما كنتم تعملون قرآن پاک کی بلاغت یہ بات بار بار بتلائی میں نے ولتسألن ہے نا اگر اس کو ذرا سا اسٹریچ کر دیا جائے تسألن just the meaning we are using وَلَتُسْأَلْنَا you will must be asked تم ضرور پوچھے جاؤ گے وَلَتُسْأَلْنَا یہ مطلب ہوتا ہے don't this has a sound then the لام بی فتحہ مفتو زبر لکھو بالکل اسٹیٹ ہے بڑی صورتحال الگ ہو جاتی
وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا اب یہاں پہ آواز کو کھینچنا پڑے گا ولا تتخذوا کہا جائے گا ورنہ یہ نیگیٹو فارسی بن جائے گا ولا تتخذوا اگر ولا تتخذوا پڑھ دیا تو سینس پازیٹو ہو جائے گا فَتَذِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون قم ينفذ وما عند الله باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون صدق الله العظيم
صدق الله العظيم
اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم والا۔ کانڈینیویشن کے لیے پہلے کے رکوع میں جو باتیں بتائی گئی تھیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین اور کفار، جو لوگ انبیاء و مرسلین پر ایمان نہیں لائے اور انبیاء و مرسلین نے ان میں آ کر کے اسلام کی تبلیغ اور دین کی آواز پہنچائی، تو قیامت کے دن ان کا کوئی بھی عذر اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، انہیں سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ اور وہ لوگ جو کسی جرم میں کسی کے ساتھ کوآپریشن کرتے ہیں اور اچھائیوں کو روکنے میں کسی کے ساتھ کوآپریشن کرتے ہیں، دو الگ الگ باتیں، برائی میں جانے کے ساتھ اس کی ہمنوائی اور مدد کرتے ہیں اور اچھائیوں سے روکنے میں اس کی ہمنوائی اور مدد کرتے ہیں، تو دونوں کا عذاب سیم ہے، جو نہیں گیا جو عذاب اس کو دیا جائے گا، روکنے والے کو وہی عذاب دیا جائے گا۔ پھر اخیر میں جو بات بتائی گئی تھی ہمارے آقا و مولا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفعت بیان کرتے ہوئے قرآن نے بتایا تھا کہ یوم نبعث بکل امت شہیدا، یہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہر نبیوں کے امتیوں کو اپنی بارگاہ کرم میں حشر میں اکٹھا فرمائے گا، اور اس کے بعد کفار و مشرکین سے یہ پوچھے گا تم میرے اوپر ایمان کیوں نہیں لائے، تو اس وقت وہ اپنے الزام کو انبیاء و مرسلین کی طرف منسوخ کر دیں گے کہ انہوں نے ہم کو بتلایا ہی نہیں تھا۔ تو پھر ان نبیوں سے پوچھا جائے گا، رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے فریضہ رسالت کو انجام نہیں دیا تھا، تو عرض کریں گے الہ العالمین ہم نے مکمل طریقے پر اس کو انجام دے دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ہم جیسے سیہ کار مجرم گنہ کار لوگ، وہ انبیاء و مرسلین کی اس دعوت حق پر گواہی کے لیے پیش کیے جائیں گے، تو یہ امت گواہی دے گی کہ جب ان سے پوچھا جائے گا تم نے کیسے گواہی دی، تو کہیں گے کہ ہمارے آقا و مولا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، تو حضور کی گواہی ہر گواہی کی سب سے بلند ترین گواہی ہے۔ اب اس کے بعد قرآن مقدس اس آیت کریمہ میں جو آیت نمبر 90 ہے، ایک ساتھ دو طریقے کی گفتگو ایک ہی مفہوم میں بیان کر رہا ہے، ذرا سوچیے، ایک طرف اخلاقیاتی قدروں اخلاقی قدروں پر مکمل روشنی ڈال رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ معتقداتی بحث بھی کرتا جا رہا ہے، ان دونوں ساتھ پیرل چل رہی ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ آیت ہر خطیب اپنے خطبے میں پڑھتا ہے الحمدللہ۔ بے شک اللہ جل شانہ حکم فرماتا ہے انصاف کا اور نیکی کا اور رشتہ داروں کو دینے کا، ایتا دینا، ان کی ہیلپ، ان کو سپورٹ کرنے کا، تین باتیں ملیں، اور بے حیائی بری بات اور سرکشی سے روکتا ہے، تین بات ہوئی۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تو بے نصیحت فرماتا ہے کہ تم اس کو یاد رکھو، جان لو۔ یہ آیت کریمہ اپنے مقبول کے اعتبار سے اتنی وسیع ہے جس کا کوئی حد نہیں، اتنی وسیع۔ آخر وجہ کیا ہے کہ قرآن پاک انبیاء و مرسلین کی عظمت و برتری بیان کرتے کرتے، الوہیت کا ذکر کرتے کرتے، یک بیک نصیحت کا یہ پہلو کیوں قرآن پاک نے اختیار کر دیا؟ وجہ کیا ہے؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربیٰ. دیکھیں، سب سے پہلے تین چیز کا پہلے مانا جاتا ہے، آپ عدل ایک چیز، احسان دوسری چیز، اور ایتاء ذی القربیٰ یہ تین چیز ہوئی، تین چیز کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ابن عیینہ کی ایک تفسیر ہے، انہوں نے کہا ہے کہ عدل جو ہے انسان ظاہری اور باطنی دونوں امر میں، دونوں طریقے پر، دونوں ماحول میں اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کرے، مکمل حق بجا لائے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ عدل کہتے ہیں. جو اس کا ظاہر ہو وہی باطن ہو، اور جو باطن ہو وہی ظاہر ہو، اس کو کیا کہہ بولیں گے؟ عدل. عدل کا یہ پہلو دراصل اس مساوات کو ظاہر کرتا ہے کہ جس میں حق کا پہلو ہمیشہ ترجیح یافتہ ہو، ہمیشہ. کچھ لوگ عدل کو مساوات کا معنی یہ دیتے ہیں، اکویلٹی وہی معنی، جیسے مثلا اگر کوئی شخص ہے 100 ڈالر ہے، دو میں بانٹ دیا گیا 50-50، تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مساوات ہے، یہ عدل ہے. لیکن نہیں، اگر ایک آدمی مرا، سمجھنے کی کوشش کیے گا کہ عدل کا مفہوم کیسا ہے. ایک آدمی مرا، اس نے ایک بیٹا چھوڑا اور ایک بیٹی چھوڑی، اور اس کے پاس کچھ 100 ڈالر ہے. ایگزامپل ہے، دس ایگزامپل، $100. سو ہاؤ یو کین ڈیوائڈ $50 فار ڈاٹر 50 فار وائف سن؟ نو، دس از ناٹ. لکھا اللہ تعالیٰ سے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے چھوڑے ہوئے مالوں میں سے تمہارے بیٹے کا 2 حصہ ہے، بیٹی کا 1 حصہ ہے. سب 100 ڈالر کو ایسے ڈیوائیڈ کرو کہ بچے کو ڈبل مل جائے اور بیٹی کو سنگل مل جائے. اب لگا لیجیے صاحب، تو یہ عدل ہے، یہ مساوات ہے. ایسا نہیں کہ 50 بچی کو بھی دیا جائے، 50 بچے کو بھی دے دیا جائے. کچھ لوگ اس پہ کنفیوز ہوتے ہیں، ظاہر و باطن دونوں یکساں ہو جائے. اور فرمایا گیا، اور احسان یہ ہے کہ باطن کا حال ظاہر سے بہتر ہو، باطن اتنا اچھا ہو یہ جو ظاہر سے کئی گنا زیادہ اچھا ہو. ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکات بھی دیتا ہے، لوگوں کے سامنے بےحیائی بری باتوں سے بچتا بھی ہے، لیکن جب تنہائی میں ہوتا ہے تو کانپتا ہے اللہ کے خوف سے، روکتے اس کے کھڑے ہوتے ہیں، روح لرز رہی ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ احسان ہے. پہلا عدل تھا، باہر بھی نماز پڑھتا ہے، گھر میں بھی نماز پڑھتا ہے، سب کے سامنے بھی اچھائی کرتا ہے، گھر میں رہتا جب بھی اچھائی کرتا ہے، یہ عدل تھا. مگر احسان کیا ہے؟ احسان عدل سے 50 گنا آگے ہے. احسان یہ ہے کہ نماز پڑھی اس نے لوگوں کے سامنے، نیک کام کیا لوگوں کے سامنے، ہر اچھا کام کیا، مگر جب اپنے گھر کے اندر گیا جہاں کوئی نہیں ہے، وہ ہے اور رب قریب کا مشاہدہ ہے بس، تو اس وقت اس کی صورت حال یہ ہے کہ جب کر کے آیا ہے نا، وہ تو کیا ہی تھا، لیکن اب اس کی روح لہر رہی ہے کہ اللہ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، نمازیں تو میں نے پڑھ لی ہے، روزے تو رکھ لیے، تلاوت تو کر لی ہے، لیکن میرے معبود کیا وہ نماز تیری بارگاہ کے لائق ہے بھی کہ نہیں ہے؟ رو رہا ہے، لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے، یہ احسان ہے. اور ایتاء ذی القربیٰ، رشتہ داروں کو دینا، اس جملے کو غور کیجیے گا، رشتہ دار میں کوئی قید نہیں لگائی گئی کہ باپ بیٹا ہی خالی رشتہ دار ہو یا بھائی رشتہ دار ہو. ایک مفہوم، وسیع مفہوم ہے، باپ بیٹا، آئی، بہن، چچا، پھوپھا، خالہ، پھوپھی، ماموں، دادا، دادی، نانا، نانی، بھتیجی، بھتیجا، پوتا، پوتی، یہ سب کے سب رشتہ دار ہیں، سب کے سب رشتہ دار ہیں۔ اگر اپنے بیٹے کی مدد کی یا اپنے بہن کی مدد کی تو کیا کمال ہے، اگر اس کے بھائی کا بیٹا بھوکے سو رہا ہے، چلیے صاحب وہ چچا کا لڑکا ہے اس بنیاد پر یا بھائی کا لڑکا ہے اس بنیاد پر اس کی مدد کر دی، اس کی خالہ اگر بھوکے سو رہی ہے، یہ سب دل قربا میں شامل ہوتے ہیں، سب دل قربا۔ اب رہ گئی بات یہ کہ اس میں کیٹیگریز ہیں، کہ جو قریب ہے وہ سب سے اولا ہے، اس کے بعد جو ہے اس سے اولا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اولا ہے، یہ طریقے بتائے گی۔ یہ تین چیزیں یہاں ذکر کی گئی ہیں، عدل، احسان اور ایتائے ذی القربیٰ۔ قرآن نے کہا کہ اللہ ان کو کرنے کا حکم دیتا ہے، یعنی تمہارا ظاہر و باطن یکساں ہونا چاہیے، یعنی تمہارا باطن تمہارے ظاہر سے زیادہ برائٹنس ہونا چاہیے، کلین ہونا چاہیے، بیٹر ہونا چاہیے، اور تم اپنے ریلیشن، اپنے ریلیٹو کے ساتھ اس قدر حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ تاکہ ان کی پیشانیوں پر کبھی شکن محسوس نہ ہو، ایسا نہیں کہ تم خود تو مسرت نشیب ہو اور ان کے گھروں میں فاقے ہو رہے ہیں، جس کا حکم دیا گیا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دے تو اس کی دو ہی شکل ہوتی ہے، یا تو وہ فرض ہوگا یا واجب ہوگا۔ فرض کا چھوڑنا حد درجہ گناہ ہے اور واجب کا چھوڑنا حرام کے قریب نہیں ہے۔ اب تین چیزوں کا ذکر قرآن نے دل دیا کہ بیانہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے تین چیزوں سے منع فرمایا، فحشاء بے حیائی، منکر ناپسندیدہ چیز، ناپسندیدہ بات، بغی شرکش۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے فحشاء اور منکر اور بغی تینوں کا معنی ایک لیا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ایسا کوئی شخص جس کا ظاہر تو بڑا اچھا ہے لیکن اندر باطن ہے اس کا جیسے اگینسٹ ہے، تو یہ فحشاء میں شامل ہے، بغی میں شامل ہے، منکر میں شامل ہے۔ مثلا ایک آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑے سجدے کرتا ہے، بڑی نماز پڑھتا ہے، لیکن جب گھر کی تنہائیوں میں ہوتا ہے تو ننگی چیزیں دیکھتا ہے، غلاظتیں کرتا ہے، گندگیاں کرتا ہے، بے خودگی کرتا ہے، اس کے اوپر فحشاء اور منکر اور بغی تینوں کا اطلاق ہوگا۔ ایک قول یہ بیان کیا گیا ہے، خود مفسرین نے کہا کہ دراصل یہ تینوں تین کے مقابل استعمال کیے گئے ہیں، فحشاء عدل کے مقابل جسٹ اپوزٹ ہوتا ہے۔ عدل کیا ہے؟ ظاہر و باطن دونوں یکساں ہوں، تو فحشاء اس کا کیا ہوگا کہ بالکل اسی کے مقابل اگر کوئی شخص ظاہر میں بدماشی کرتا اور باطن بدماشی کرتا ہے تو فحشاء کہا جائے گا، اور اس کی آج کل بڑی فراوانی مینس سچویشن از ناٹ آف ان دس سٹی، ہے کہ نہیں ہے، لوگ شرابی پیتے ہیں، فلمیں بھی دیکھتے ہیں اور شو بھی کراتے ہیں، اور حق کرنے والوں کو گالی بھی دیتے ہیں، چندہ لینے جائیے صاحب وہی سے الٹی سیدھی جائیں گی جس کا کوئی حدی نہیں، وہ فحشاء ہے۔ منکر کسے کہتے ہیں؟ جو احسان کے مقابل ہو، اور یہ عدل سے یعنی فحشاء سے زیادہ ہیوی درجہ اس کا ہے، اس لیے کہ احسان کسے کہتے ہیں کہ تنہائی میں وہ اللہ جل شانہ کے حضور اپنے کیے کا اعتراف کر رہا ہے، گر رہا ہے، رو رہا ہے۔ تو اسی طرح سے جو سب شخص اپنی تنہائیوں کے اس عظیم ماحول کو گندا اور مقدر کرے تو منکر ہے، بظاہر تو اس کا کچھ اور ہے لیکن وہ بات جو اس کا
ہر درجہ قلیز ہے، یہ منکر ہے، اور تبھی صلہ رحمی کے مقابل میں بولا جاتا ہے شر کشید، وجہ اس کے کہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ وہ حسن سلوک کرتا، ان کے مال حرام کر رہا ہے، ہے نا، مال حرام کر رہا ہے، یا کچھ روپیہ رکھنے کے لیے کہ بھائی میرا چچیرا ہے، تایا زاد ہے، کزن ہے، جس کو رکھنے میں آؤں گا لے لوں گا، جب گئے کچھ کب دیا تھا تم نے، ہو کون، کب دیا تھا تم نے، اور اس کے بعد وہ ساری رقم حرام کر گیا، چپکے 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 چپکے، ہم لوگوں کے یہاں خوب چلتا ہے پاکستان انڈیا میں، پتا بھی نہیں چلا بڑا پڑھ لکھا، بمبئی کی صورت حال یہ کہ اگر آپ کرائے پر دے دیجیے اپنے مکان کو تو ایک سال کے لیے باہر چلے جائیے، پھر لوٹ کر کے جائیے نا، تب ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے، وہ اتنے کیسز ہیں بمبئی میں، کہتے ہیں آنکھوں میں دھول جھونکنا یہ صورت حال، تو رشتہ داروں کے ساتھ جو حسن سلوک ہے، اس حسن سلوک کی یہ بدی ہے، اللہ کے رسول نے اسی نشان فرمایا کہ صلوا الارحام، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے رسول جس طرح سے اللہ تعالی نے بیان فرمایا، یہ کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلہ رحمی کیا ہے، تو حضور نے فرمایا، وہ پوچھوں گی، حضور نے فرمایا کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، انہوں نے پھر پوچھا کہ چاہے وہ بھلے مجھ پر ظلم کرے، حضور نے فرمایا چاہے بھلے ظلم کرے، چاہے بھلے ظلم کرے، مگر تمہاری طرف سے ظلم کی ابتدا نہیں ہونی چاہیے، اور یہ بڑا بلند درجہ ہے، یقین کر لیجیے یہ بہت مشکل صورت حال ہے، یہ کہ آدمی اپنے بھائی کے ساتھ تو اسے محبت سے پیش آ رہا ہے اور اس کی گردن کاٹنے کے لیے تیار ہو، یہ بڑا عظیم درجہ ہوتا ہے، ہندوستان میں خانقاہ ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھ سنا ہوگا، دیوا شریف لیے گئے ہیں، دیوا شریف وہاں مزار شریف ہے حضرت سیدی حاجی وارث علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس نسبت سے جو لوگ ان کے سلسلے سے وابستہ ہوتے ہیں اپنے آپ کو وارث ہی لکھتے ہیں، لیکن اب تو بڑی مقدر ہو گیا سلسلہ، بڑا بڑا پاکیزہ تھا، انہوں نے تو ادا کی، یعنی یاد خدا میں ڈوبے رہتے تھے، بڑے عظیم تھے، بہت سرمایہ دار تھے، تو نکلے وہ سبحان اللہ انداز دیکھا ان کا، نکلے وہ حج کرنے کے لیے، تو جب احرام باندھا تو سنے کسی بات کہی انہوں نے، جب احرام باندھا کپڑا اتارا ایک چادر پہنی چادر اوڑی تو کہنے لگے، او ہو آج ہمیں معلوم ہوا کہ تجھ کو یہی لباس اچھا لگتا ہے، کیا کہا، آج ہمیں معلوم ہوا کہ تجھ کو یہی لباس اچھا لگتا ہے، تو اگر اے رب کریم تجھ کو یہی لباس اچھا لگتا ہے تو جو تجھے اچھا لگتا ہے وہی پہنے گا، تو ساری زندگی احرام پہنے گئے، حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ، پھر وہ نکلے تو تقریباً تمام بڑی بڑی خانقاہوں کی سیر کی، بڑے بڑے اجلے علماء سے ملے، بزرگوں کے یہاں اکتساب فیض کیا، جب لوٹ کر کے گھر گئے تو بھائیوں نے ان کی ساری جائیداد دکھا لی تھی، ساری جائیداد دکھا لی تھی، جب یہ پہنچے تو کوئی ان سے منہ بھر بولتا ہی نہیں، سب ایسے ہوئی ہے اس لیے کہ اب تو کہیں مقدمہ نہ ہو جائے، محسوس کر لیا آپ اللہ کے ایک بندے تھے، تو فرمایا کہ اچھا آپ معلوم ہوا کہ تم لوگ میری پراپرٹی سے کی وجہ سے تم لوگ مجھ سے منہ پھیرے ہوئے ہو، ارے رشتہ خون کا رشتہ یہ پراپرٹی سے بہت بلند ہوتا ہے، تم لوگ کو یہی ڈر ہے کہ میں تم سے لے لوں گا اپنی پراپرٹی، سارے کاغذات منگوائے اور آگ منگوائی جلا دیا، ہوگی کہا تمہارا تمہارا ہے میرا کچھ بھی نہیں ہے، سارے کاغذات جلا دیے پراپرٹی کی، نہ کوئی ثبوت رہے نہ کچھ ہو، تو مقبولیت کا حال یہ ہے کہ سبحان اللہ لاکھوں ڈاکہ سن کے اس میں حاضر ہوتا ہے، یہ ہے نیک بچا سن رہا، یا اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ تمہارا کرو، تو تین چیزوں کے کرنے کا تو اور تین چیزوں کے نہ کرنے کا تو، جو چیزیں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے یہ من ہی ہے، نہیں ہے من ہی انہو ہے، اور اللہ تعالیٰ جس چیز سے روک دے اس کا کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس جرم کی مثال دنیا میں نہیں پائی جا سکتی،
فاحشہ میں دیکھیں ذرا لفظوں کی جامعیت کو رہا فرمائیے کتنی وسعت ہے ان لفظوں کے اندر. فاحشہ بے حیائی, اب بے حیائی خالی ہے کہ جو امریکن سوسائٹی میں پایا جاتا ہے کہ جو بندر اور کی طرح سے چلا کرتے ہیں, یہی خالی نہیں ہے. بے حیائی کا اطلاق ہر اس جگہ پہ ہوگا جہاں پہ کسی بھی اخلاقی قدر کا جنازت کر رہا ہو, بے حیائی ہو. اندازہ لگائیں کہ اس مفہوم کو اللہ کے رسول نے اپنی حدیث پاک میں کتنی بڑا فرمایا. فرماتے ہیں کہ الحیاء شعبۃ الایمان, الحیاء شعبۃ من الایمان, حیاء ایمان کی شاخ ہے. مثال انہوں نے ایمان ایک درخت ہے, اس کی بہت سارے ہیں, اس میں کی ایک شاخ حیاء کی ہے. کہ ایمان ایک درخت ہے, اس کی ایک اس کا تنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کی ایک شاخ نفس شاخ ہے, اور اس کی تیسری شاخ ہے حج, اس کی چوتھی شاخ ہے زکات. فرمایا حضور نے کہ ایک اور شاخ ہے, وہ کیا ہے؟ حیا. فرمایا کیا ہے وہ؟ یعنی جس طرح سے نماز روزہ حج و زکات شجر اسلام کی شاخیں ہیں, اسی طرح سے حیا بھی شجر اسلام کی ایک شاخ ہے. الحیا شعبۃ من الایمان. اور اب اندازہ لگائیں کہ اس حیا کا مفہوم کھانے پینے میں, چلنے پھرنے میں, دیکھنے اٹھنے بیٹھنے میں, ہر ایک چیز میں حیا کا دامن ہاتھ میں ہونا چاہیے. آنکھ کی حیا, آنکھ کی حیا, پیر کی حیا, کان کی حیا, پیٹ کی حیا, زبان کی حیا, بدن کی حیا, احساسات کی حیا, ساری چیزیں حیا ہیں. ان کی سب کے لیے حیا کا مفہوم. زبان سے کوئی گندی بات نہ کہی جائے, زبان کی حیا. کان سے کوئی گندے الفاظ وغیرہ نہ سنے جائیں, کان کی حیا. آنکھ سے کوئی گندی چیز نہ دیکھی جائے, آنکھ کی حیا. ہاتھ سے کوئی گندا عمل نہ کیا جائے, ہاتھ کی حیا. پیر سے کسی گندے کام کی طرف چلا نہ جائے, پیر کی حیا. پیٹ میں کوئی گندی غلیظ ناپاک خام چیز نہ ڈالی جائے, پیٹ کی حیا. دماغ کی حیا, فطور آمیز چیزوں کو سوچا نہ جائے. کچھ لوگ بھی ہوتی ہے مینٹلٹی ہوتی ہے, دماغ سے چاہتا وائس پہ وہ سوچتے ہی رہتے ہیں کہ وہ اس کے خلاف کیا گیا, اس کے خلاف کیا گیا. کمال تو یہی ہے کہ وہی لوگ کامیاب ہیں. حیا ہے اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, النظر یزنی, الیدو تزنی, السماء یزنی, او کما قال, آنکھ زنا کرتی ہے, ہاتھ زنا کرتا ہے, کان زنا کرتا ہے. یا رسول اللہ, ہاتھ کیسے زنا کرتا ہے, آنکھ کیسے زنا کرتی ہے, کان کیسے زنا کرتا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاتھ کی زنا یہ ہے کہ اس غلیظ عمل کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھایا جائے, آنکھ کی زنا یہ ہے کہ نامحرم دیکھا جائے, زبان کی زنا یہ ہے کہ اس قسم کے فحش آمیز باتیں کی جائیں کہ جس سے خواہشات نفسانی کے اندر ہیجان ہو. ساری چیزیں برائی ہیں, اور ان سب سے رکنے کا نام کیا ہے؟ حیا ہے. منکر یہ اس سے آگے کا درجہ ہے. ایک آدمی ہے کہ باہر جو کچھ نہیں کرتا ہے, سماج سے بچ کر کے, لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر کے وہ ہر کچھ کر لیتا ہے جو اس کی خواہشات کہتی ہیں. باہر شرم, کیا میں نے کہ رشتے دار میں کسی کا بھی کوئی ادنا سوال خراب کرنا یہ باقی میں شامل ہے, اور یہ جسٹ اس کے اپوزٹ ہے کہ دائرۃ القربۃ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ اتری, یہ آیت کریمہ اتری سبحان اللہ. حضرت عثمان ابن مرعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, بڑے عظیم صحابی ہیں. یہ روایت اصل آپ تسلیم ہوگی علماء کی زبانی, جو اہل سنت و جماعت یا رسول اللہ میں لفظ یا والی حدیث پیش کرتے ہیں, حضرت عثمان بن مظعون ہی کہتے ہیں. کیا نابینا کا کہ نابینا بار کے سارت میں حاضر ہوئے, تو اس کے بعد وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان بن مظعون صحابی عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ایمان لانے کا سبب اس آیت کا سننا ہے. جب میں نے اس آیت کریمہ کو سنا تو اس کی حقانیت اور صداقت میرے دل میں ایسی اتر گئی کہ میں نے فوراً اسلام قبول کر لیا. اخلاقی قدروں کی اس سے جامع آیت ہو ہی نہیں سکتی. اللہ اکبر. یہاں تک کہ ولید ابن مغیرہ اور ابو جہل جیسے بدباطن اور اسلام کے دشمن لوگوں نے جب اس آیت کریمہ کو سنا تو تعریف کے بغیر نہ رہ سکے. اسی لیے اسی زمانے سے اس آیت کریمہ کو خطبے کا سمجھے کامل جز بنا دیا گیا ہے کہ ہر خطیب اس آیت کو پڑھتا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. یہ دراصل اس منظرنامے میں کہ جو شرک اور کفر کی تلبیسات تھیں کہ جس میں یہ سارے گندے عناصر پائے جاتے تھے, اس میں اسلام نے قرآن مقدس کی اس آیت نے ان کو جہاں ایک طرف عقیدے کی روشنی میں ان کو راہ دکھائی, وہیں دوسری طرف ان کی گرتی ہوئی اخلاقی قدروں کو اجاگر کیا ہے. اب اس آیت کریمہ کی روشنی میں آپ اگر عرب کی تاریخ کا جائزہ لیں تو پوری تاریخ سمٹائی ہے, اس پوری تاریخ سمٹائی ہے. بے حیائی ان کا شیوا, یتیموں کا مال ہڑپ کرنا ان کا شیوا, غریبوں کو ہڑپ کر جانا ان کا شیوا. جو طاقتور تھا وہ طاقتور تھا, جو غریب تھا وہ غریب تھا. غریب کی اپنی کوئی زندگی نہیں تھی اور طاقتور اس وقت بے لگام چلا پھرتا کرتا تھا. بے حیائی بدعملی کی صورتحال یہ ہے کہ وہ ہر سے گرا سے گرا کام کرتے تھے. ان کے ہاں ہر گرے کام کو اخلاقی قدروں کا معیار دے دیا گیا تھا. اب اندازہ لگائیں, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے, حضور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے زمانے میں کی جانے والی نکاح کے ساری کے سارے طریقوں کو منسوخ کر دیا سوائے اس طریقے کے جو رائج ہے آج کل. وہ کیا ہے؟ دو گواہ ہوتے ہیں اور اس گواہوں کی موجودگی میں اللہ تعالی کی توحید رسول کریم کی رسالت کے ساتھ میاں اور بیوی کے درمیان نکاح کے مراسم ادا کیے جاتے ہیں. اس زمانے کا حال یہ ہوتا تھا کہ عورتیں اپنے اپنے گھروں پر مختلف قسم کے جھنڈے لگا کے رکھتی تھی اور جس کا دل چاہتا تھا اپنی خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے جس جھنڈے کو پسند کرتا تھا اس جھنڈے کے پاس جاتا تھا اور اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا تھا پھر چلا آتا تھا. جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو بچے کی پیدائش کے بعد ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہوتا تھا اس سماج میں, بہت بڑا مسئلہ, اس لیے کہ ان کی اکانمی اتنی ڈاؤن تھی, کسی کی پرورش کرنا اپنے لیے بہت بڑا کمانے جان سمجھتے تھے, اسی لیے بچوں کو قتل کر دیتے تھے, بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے, بچوں کا گلا دبا کے مار ڈالتے تھے. اب کوئی آدمی کسی بچے کی پرورش کیسے کرے گا؟ تو قیافہ شناس بلایا جاتا تھا, اس کا چہرہ دیکھتا, اس کے ہاتھ دیکھتا, اس کے ناخون دیکھتا, اس کے پیر دیکھتا, سب پہچانتا, تو اس سے پوچھتا کہ بتاؤ اس 6-7-8-9 مہینے کے اندر تیرے یہاں کتنے آدمی آئے تھے؟ تو سب پتا جی کہ فلاں فلاں آیا تھا. اس کے بعد سب کو بلایا جاتا, سب کے چہرے دیکھے جاتے, پھر قیافہ شناس کہتا کہ یہ تیرا بچہ ہے, وہ لاکھ انکار کرتا, پورے سماج اس پر زور ڈالتا, اس بچے کی پرورش کرنے میں اس کے لیے جاتا. یہ تھی صورتحال. بے حیائی بدعملی کی انتہا تھی. اللہ کے رسول نے سب کو ختم کر دیا. کیا کیا تھا ساری آیتوں کریمہ؟ تو اسلام نے جہاں پہ معتقدات کی اصلاح کی وہیں پر ان کے اخلاقی خطروں کو اجاگر کیا. دیکھو دو راستے ہیں, یہ ہے اور یہ ہے. ایک راستے میں تین بھلائیاں ہیں جو سب کو جامع ہیں, ان تین بھلائیوں کو اگر تم کرو تو ہر بھلائی تمہیں ملے گی, اور ایک راستے میں تین برائیاں ہیں, اگر ان تینوں سے بچ جاؤ گے تو ہر بھلائی تم کو مل جائے گی. بڑی جامع آیت کریمہ ہے. وَعُوذُ بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون. اور اللہ کا عہد پورا کرو، اس کا وعدہ پورا کرو، یعنی جو اسلام کی خوبیاں دیکھنے کے بعد تم نے اسلام کو قبول کیا ہے، اسلام کی ہر اس خوبی کو پورا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. نماز تم نے دیکھا ہے پڑھتے صحابہ کو، تب تو اسلام قبول کیا ہے نا. 2.5% تمہیں زکات بھی نکالتے دیکھی ہے، تب تو اسلام قبول کیا ہے. ایک مہینے کی فیسٹنگ بھی تم نے دیکھی بشکل استطاعت دور دراز سے، تم نے خانہ کعبہ اللہ شریف کا حج کا دنوں کو دیکھا ہے، تب تو اسلام قبول کیا ہے. یہ 4-5 عہد ہیں اور ان کے ساتھ سارے اچھے اخلاق، سارے اچھی قدریں اس میں انکلوڈ ہیں. ان سب کو تمہیں پورا کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکات نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اسلام کیسا فاروق بعہد اللہ اذا عاہد، اللہ سے جو تم نے وعدہ کیا اس کو پورا کرنا ہے تمہیں. فلا تنقضوا الایمان بعد توکیدہا، اور جو قسمیں تم مضبوط کر چکے ہو اس کو توڑ مت. وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، اور تم اللہ کو اپنے اوپر کفیل اور ضامن ٹھہرا چکے ہو، کر چکے ہو. ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ تمہارے کام جانتا ہے. بات یہ تھی اصل میں، یہاں پہ ایک یعنی معاشرتی زندگی کا ایک بڑا انمول اصول قرآن بیان کر رہا ہے. تم جس سے جس قسم کا وعدہ کرو تمہیں وعدہ پورا کرنا ہے. ایسا نہیں کہ تمہارا وعدہ اگر کسی مسلمان سے ہے تو وعدہ وعدہ ہے، لیکن اگر تم نے وہ وعدہ کسی نان مسلم سے کیا ہے تو اس کو پورا بھی کرو. چھوڑ دو اس کو، ارے چھوڑ یار، نان مسلم اس سے میں کیا لینا دینا. نہیں، تم نے اسلام کے اس پہلو کو سوچا نہیں کہ اسلام نے جس پہلو پر یہ حکم دیا ہے. ٹھیک ہے، ایک مسلمان سے تم نے وعدہ کیا، اس کو پورا کر دیا تم نے، لیکن غیر مسلم سے اگر وعدہ پورا نہیں کرو گے تو اس کے دوہرے نقصان ہوگی، لیکن تمہاری ذات مجروح ہوگی، اور جس آئینے میں تم نے اس سے وعدہ کیا تھا وہ مذہب ڈیمیج ہو جائے گا. لوگ کیا سمجھیں گے کہ اسلام وہ خطرے ہی کا بنا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جنگوں میں جن جن لوگوں سے جو وعدہ کیا اسے پورا کیا. یہاں تک کہ آپ سورہ توبہ شریف پڑھیں، سورہ انفال شریف اور سورہ توبہ شریف پڑھیں، کہ اللہ کے رسول نے اس زمانے میں اہل کتاب سے وعدہ کیا، ان کے ساتھ حلیف بنے کہ دیکھو جب اہل کتاب اور کفار و مشرکین کے درمیان جنگیں شروع ہوئیں، اسلام کی سطوت پڑی، اہل کتاب چھوٹ گئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ کیا اور وہ حضور کے حلیف بن گئے. حلیف بننے کی صورت میں صورت حال یہ ہوئی، طے یہ ہوا کہ اگر آپ پر کوئی اٹیک کرے گا تو ہم سمجھیں گے ہم پر اٹیک ہے، اگر ہم پر کوئی اٹیک کرے گا سمجھیں گے آپ پر اٹیک ہے، ہم دونوں ٹوگیدر اس کا ڈیفینس کریں گے. اس طرح سے بہت سارے قبائل تھے مدینہ منورہ، ان سے حضور نے وعدہ کیا تھا. پھر کیا ہوا کہ وہ قبائل، وہ ٹرائبس ان سائڈ انڈر گراؤنڈ جا کر کے مشرکین مکہ سے ملے رسول کریم کے اگینسٹ، حضور کو پتا بھی چلا، سب کچھ معلوم ہوا، حضور چاہتے تو ایک ایک کا ہاتھ کٹوا دیتے مگر نہیں. صحابہ نے کہا بھی کہ رسول اللہ یہ تو اپنے وعدے کو سے مکر چکے ہیں، توڑ چکے ہیں اپنا وعدہ. اللہ کے رسول نے فرمایا مگر ہم نے وعدہ کیا ہے، ہم اپنے وعدے کو اس وقت تک نبھائیں گے جو ایک مقابلہ مدت ہے اس وقت تک نبھائیں گے. یہ صورتحال اگر رسول کریم نے اس وقت بعض صحابہ کرام کی بعض رائے کے اوپر عمل فرما لیا ہوتا تو اس وقت اسلام مجبور ہو گیا ہوتا. یہ آیت کریمہ امریکہ یا ان ممالک میں جہاں پہ اسلام نئے مذہب کے روپ میں پہچانا جا رہا ہے بہت بڑا دائیہ ہمارے لیے، بڑا خوبصورت راستہ ہے. ایسا کوئی عمل نہ کیا جائے کہ جس سے شخصیت انڈیویجول اگر مجروح ہو تو کوئی فضل نہیں پڑے گا، مذہب کو پر جائے تو اللہ علیہ کفیلا, اور اللہ کو ہم نے اس وعدے پر کفیل و ضامن بنا رکھا ہے, اور جو تم کر رہے ہو اللہ سب جانتا ہے, ایسی بات نہیں. ولا تكونوا قرآن ایک مثال دے رہا ہے اس واقعے کے دل میں, ایک مثال دے رہا ہے, ذرا ملاحظہ فرمائیں. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امة هي اربع من امة انما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم تختلفون. اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سود مضبوطی کے بعد ریزہ ریزہ کر کے توڑ دیا, اور اپنی قسمیں آپس میں ایک بے اصل بہانہ بناتے ہو کہ کہیں ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ نہ ہو. اللہ تو اس سے تمہیں آزماتا ہے, اور ضرور تم پر صاف ظاہر کر دے گا قیامت کے دن جس بات میں جھگڑتے ہو. بات کیا تھی, درس ہوا تھا, وہ تو یہ طریقہ یہ تھا, وہاں پہ مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی, اس کا نام تھا ریض بنت عمر, اس کا نام تھا. وہ بڑی وہمی تھی, وہم جانتے ہیں نا, ہر چیز میں وہ شک کرتی تھی, وہم اس کو تھا. خود بھی اور اپنے خادماؤں سے وہ دن بھر چرخے سے سوت کٹوا دی تھی دھاگا. شام کو جب اچھا خاصا جب اس کے پاس ذخیرہ ہو جاتا تھا سوٹ کا دھاگے کا, یار یار بولتے ہیں نا, یار اچھا خاصا ذخیرہ ہو جاتا تو کیا کرتی تھی وہ, شام کو سب توڑنا وہم تھا اس کو. قرآن نے اس کی ایک مثال دی, کیونکہ یہ واقعہ اسی سماج کا تھا, اس لیے قرآن نے اسی سماج کی مثال پیش کی, ایک مثال دی. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم اگر کسی ایک قوم سے کوئی میثاق کوئی وعدہ کر رہے ہو, اور اس کے بعد پھر تمہارے سامنے کوئی اس سے زیادہ مضبوط شخص یا اس سے زیادہ مضبوط پارٹی آئی, تو تم ایسا نہ کرو کہ اب اس کے وعدے کو توڑ کر کے اس سے ٹوکرا جا کر کے وعدہ جوڑو, یہ طریقہ غلط ہے, یہ تمہارا وہم ہے. مثال کے طور پر دیکھیں آپ, شاید پولیٹیکل انوائرمنٹ جو انڈیا کا ہے وہ سیم ہوئی پاکستان کا بھی ہوگا, ہے نا. لیڈرس نیتا لوگ ہے نا, جب ووٹ لینا ہوتا ہے تو کتنے اچھی باتیں کرتے ہیں, کتنے اچھی باتیں کرتے ہیں, ارے تمہیں یہ سڑک جو کچی ہے اس کو پکی کروا دوں گا, اور تمہارے یہاں جو پانی کی فیسلٹیز نہیں ہے میں گھر گھر نل لگوا دوں گا, پانی تمہارے یہاں بہت افراد آئے گا, یہ جو ریشن ہے اس کو میں ختم کروا دوں گا, اور جو سزا بڑی کلین ہو جائے گی, میں یہاں اسکول کھولوں گا, بچے پڑھائیں گے, سارے وعدے ہو گئے. انڈیا میں تو ہے بھائی, انڈیا میں تو یہی سی, تو لوگ ووٹ لیتے ہیں, اس کے بعد صاحب ووٹ مل گیا, اب وعدہ کہاں کا, ممبر آف پارلیمنٹ ہے, ایم پی ہے, ایم ایل اے, جا کر کے وہاں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے, یہاں ٹریش لگ گیا ہے پانچ ٹرک, اس کو کوئی اٹھانے والا نہیں, روڈ کی صورت حال یہ ہے کہ اب اگر گاڑیاں چلے تو اس کے دھورے ٹوٹ جائیں, پانی کی صورت حال یہ ہے کہ صاحب گرمی کے دھورے میں اگر آدمی کو غسل کی ضرورت پڑ جائے تو تین گھنٹے میں ایک بالٹی بھرے, وہ پانی رو رو کر کے ٹپ ٹپ ٹپکتا ہے, سزا ہوتا آپ کی ہے. الیکٹرک پہلے دو گھنٹہ آتی بھی تھی, وہ بھی ختم ہو گئی ہفتے ہفتے آئے, جانتے ہیں وعدے کی اہمیت قرآن اور اسلام میں بہت زیادہ ہے, بلکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ الکریم اذا وعد وفا, بزرگ وہی ہے, کریم وہی ہے کہ جب کوئی وعدہ کرے تو اس کو پورا کرے, اگر تم نہیں کر سکتے تو وعدہ مت کرو, لیکن اگر وعدہ کر لیا ہے تو اس کو پورا کرے. اور یہ رسول کریم کی حیات میں اس قدر انمٹ نقش کی شکل میں ظاہر ہے جس کا کوئی حدیث ہے, اس کا ابو داؤد شریف کی, اللہ کے آپ واقعہ حدیث کا واقعہ سنائی, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے گزر رہے تھے, ایک شخص آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات چیت نہیں, کہا حضور میں ابھی آ رہا ہوں, میں ابھی آ رہا ہوں, گیا
اور تین دن تک وہ گھر پہ اپنا کام کرتا تھا تو بھول ہی گیا, گھر جاتے جاتے بھول گیا وہ. اتفاق سے تین دن کے بعد پھر گزر رہا تھا, دیکھا کہ حضور جلوہ گاہ وہاں پہ بڑا نادم شرمندہ ہو کر کے حضور نے فرمایا کہ شخص تو نے مجھے بڑی مشقت میں ڈال دیا, تو نے مجھے بڑی مشقت میں ڈال دیا, میں تین دن سے تمہارا یہی بے انتظار کر رہا ہوں. وعدے کی اہمیت, آیا تو والا بہت آسان ہے, ابھی آتا ہوں اور صبح کبھی دیکھتے رہیے, ابھی آتا ہوں شام ہوں. یا تو وعدہ کیجیے نہیں, اگر کیجیے تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے. تو اس زمانے میں ہوتا کیا تھا, قبائل کیا کرتے تھے کہ ایک قبیلے سے اس نے پرومس کیا, ہو گئی پرومس, دوسرے قبیلے نے جو اس سے ذرا سا مال و دولت میں اچھا تھا, اسٹرانگ تھا, مضبوط تھا, اس کے یہاں جو ہے لوگ زیادہ تھے, اس نے اس پر فورس دیا کہ تم مجھ سے پرومس کر لے, اگریمنٹ کر لے, وعدہ کر لے. تو کیا کرتا تھا, اس کے وعدے کو توڑ کر پیسے چلاتا تھا. رسول کریم نے اپنی پوری حیات اس پر عمل کی ہے, پوری حیات میں چھوٹے چھوٹے ٹرائبس قبائل تھے ان سے جو اگریمنٹ ہوا, جو وعدہ ہوا, جو وعدہ ہوا, حضور نے اس کو آخر وقت کی مانا ہے, آخر وقت کی مانا اور اس کو منع کیا کہ جب وعدہ من کرو تو اس کو پورا ہی کرو اور نہ وعدہ کرو. قرآن نے اس کو مثال پیش کرنا ہے, انما یبلوکم اللہ بھی, اللہ تو اسے تمہیں آزماتا ہے کہ دیکھیں تم اس کے احکام پر کتنا عمل کرتے ہو. چلو آج اگر تم نے دھوکھا دے کر کے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر اس پارٹی کو چھوڑا اس میں چلا گیا, اس پارٹی کو چھوڑا اس میں چلا گیا, ابھی آج میں نے اخبار پڑھا تو پتا چلا کہ مسلم لیگ کے حصوں میں تقسیم ہو رہی, پھر ہمارے ہاں تو کانگریس کا جنازہ نکل ہی چکا ہے, اتنے حصے میں بڑھ چکی ہے وہ کہ پتہ ہی چلتا کہ وہ کوئی پارٹی ہے بھی کہ نہیں ہے. بھائی تقسیم ہند سے پہلے مقابل کی دو ہی پارٹیاں تھیں, ایک کانگریس تھی اور ایک مسلم لیگ تھی, وہ تو تباہ ہو چکی, اب اس کی گاڑی پاکستان میں آئی ہے, اب وہاں اس وقت بی جے پی چل رہی ہے, اللہ جانے یہاں کیا حال ہوگا, اللہ ہی کیسے جانتے ہیں. ہمارے ہاں تو ایک وہ ہے رائٹر ہے کلدیپ نیئر, اس نے مسئلہ ایک آرٹیکل لکھا تھا نیتاؤں کے اوپر, نیتا جانتے ہیں لیڈرس, لیڈروں کے اوپر لکھا تھا, ہندوستان کے لیڈروں کا حال یہ ہے کہ تھالی کے بیگن ہو گئے ہیں. یہ تھالی کے بیگن ایک مثال ہے کہ بیگن چونکہ وہ گول ہوتا ہے نا, تھالی ذرا سا ادھر کا ادھر الگ چلا جائے گا, تھوڑا ادھر کا ادھر الگ چلا جائے گا. ان کی صورت حال یہ ہے کہ صبح اس پارٹی میں رہتے ہو شام کو اس میں چلے جاتے ہیں, اور کل جو ہے دوسری پارٹی رنگ کر کے جا کر کے ہو, یہ تھوکا ہے عوام کے ساتھ. جمہوری نظام کا نفاذ اسلامی اصول ہے, مطلب جمہوری قدروں کی پامالی جتنا آج تک ہو رہی ہے وہ نہ خالی بیان ہے. قرآن نے منع فرما دیا, جس سے تم وعدہ کرو اس کو پورا کرو, آج نہیں تو قیامت کے دن اس کا میں اللہ کے بولتے وعدے, معمولی بات نہیں. ہمیں اصل میں ہمارا نقصان یہ ہے کہ ہم چھوٹی باتوں کے اوپر, اور خاص طور سے دوسری بات یہ ہے کہ بھائی سماجی پابندیوں نے اور سماجی اصولوں نے کچھ ایسا آدمی کو مجبور کر دیا ہے کہ کچھ اچھا کام کرنا بھی چاہے جب بھی نہیں کر پاتا, ایسی مجبوریاں پیدا ہوگی. ان شاء اللہ لجعلکم امتا واحدہ ولکن یضل من یشاء ویہدی من یشاء ولا تسألون عما کنتم تعملون. اچھا اگر اللہ تبارک یہ آیت کریمہ اس منظرنامے کو لہجہ فرمائے کہ اگر تم نے اللہ کا ایک مسلمانوں اگر تم نے اللہ کے فرمودات کے اوپر عمل نہیں کیا تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تمہاری بھلائی کے لیے کر رہا ہے. اگر وہ چاہے نا لجعلکم امتا واحدا تو تم سب کو ایک امت بنا دے, اور وہ یہ زمین پر صرف اور صرف ایک امت رہے, بس صرف مسلمان رہے, نہ کوئی کافر ہو, نہ کتابی ہو, نہ عیسائی ہو, نہ مسیحی ہو, نہ یہودی ہو, نہ جینی ہو, نہ سناتن دھرمی ہو, نہ بدھ ہو, نہ ہندو ہو, نہ کرسچن, کچھ کوئی نہ ہو, ایک امت ہو جائے مگر نہیں. اس کے اصول ہے رب کریم, قدرت کا ایک اصول ہے کہ کیا کیا, ولا کی غل میشا بہنی میشا, اللہ جل شانہ وہ جسے چاہتا ہے راستے سے الگ کر دیتا ہے, گمراہ کر دیتا ہے, گمگشتہ راہ بنا دیتا ہے, اور جسے چاہتا ہے راستے پر ڈال دیتا ہے, تاکہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے مقابل آنے کے بعد رب کریم کی قدرت کو پہچان سکو, پہچان سکو. میر تقی میر کا شعر ہے آپ سنیں, کتنا پیارا شیر کا ہے. اس کا ایک مصرع ہے منتقبین کہتا, حالانکہ شیعہ ہے وہ اور غالب سے پہلے کا شاعر ہے. ولی دکنی اردو کا سب سے پہلا صاحب دیوان شاعر, اس کے بعد سب سے زیادہ قدعوت شخصیت کا شعرا میں تو منتقبین یہ کہتا ہے کفر بھی چاہیے اسلام کی رونق دے گی. کیا کہا اس نے؟ کفر بھی چاہیے اسلام کی رونق کے لیے اگر رات نہ ہو تو دن کی اہمیت ختم ہو جائے گی, اور اگر دن نہ ہو تو رات کی اہمیت ختم ہو جائے گی. ولیکن یضل من یشاء و یهدی من یشاء, جسے چاہے گمراہ کر دے جسے چاہے ہدایت دے. جب ایک گمراہ اور ایک ہدایت یاب انسان دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں اور دونوں اپنے اپنے غریبان میں اپنا اپنا چہرہ جو دیکھیں, تو اس وقت حق بہت کر کے رہا تھا. میں آپ کو مثال دے کے سمجھا دوں گا. چلیے صاحب, ایک وہ شخص ہے جس نے تنہائیوں میں بڑے گناہ کیے, بہت گناہ کیے, اور ایک وہ شخص ہے جو تنہائیوں میں بڑا پرہیزگار ہے, لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں بڑا متقی ظاہر پرہیزگار ہے. دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں, وہ جانتا ہے کہ یہ بڑا پرہیزگار ہے اور وہ اس کو جانتا ہے کہ بڑا پرہیزگار ہے, لیکن وہ شخص جس کا ظاہر و باطن دونوں ایک سا ہے, یعنی احسان کی منزل والا, اور ایک وہ شخص جو بظاہر بڑا متقی پرہیزگار لیکن اندر سے وہ بڑا گھاتی قسم کا آدمی ہے, گھات کرنے والا گھٹیا قسم کا آدمی ہے, وہ اندر سے اپنے آپ کو ریئلائز کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ سوچے گا کہ یار واقعی تو بڑا پرہیزگار ہے, مجھے لوگ بڑا متقی سمجھتے لیکن اندر سے کتنا خوفناک چہرہ ریئلائز کرے گا. کیوں؟ اب اس کے بعد پھر اس کے اندر ایک انقلاب بپا ہوگا, ایک ریولیوشن اس کے اندر آئے گا, انقلاب بپا ہوگا. اور کیا کہ پھر وہ بھی چاہے گا کہ میں اپنے اندر وہی تبدیلی کروں جو میرے سامنے والے کی. اسی لیے ایک گمراہ شخص اور ایک ہدایت یاب شخص, جب ہدایت یاب شخص کو گمراہ شخص دیکھتا ہے تو کبھی کبھی اس کا زمین اسے کچوکے لگاتا ہے, کبھی نہیں بلکہ اکثر لگاتا ہے, اکثر لگاتا ہے. پھر اس وقت اس کے اندر ایک انقلاب ہوتا ہے اور اچھائیوں کے راستے پر آ جاتا ہے. اسی لیے گمراہی اور ہدایت دونوں ضروری ہیں ٹوگیدر. اور ضرور تم سے تمہارے کام کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن تم نے کیا کیا ہے. ٹھیک ہے, یہاں سے کوئی نہیں جانتا ہے لیکن وہاں تو سب کچھ ظاہر ہوگا. اسی لیے ہر چھپے ڈھکے اور ہر ظاہر گناہ سے بندے کو چاہیے کہ ہمیشہ توبہ کرتا رہے. خدا جانے کون سا لمحہ اللہ کی بارگاہ میں قبول توبہ کا ہو اور ہماری زبان سے توبہ اللہ کی بارگاہ میں نکلے اور قبول بھی ہو جائے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ نے کہا استغفر اللہ بالکل ذنب معاف ہو گئی اور آپ کی توبہ پر فرشتے کیا ہوتا ہے اشرف لکھ دیا کہ صاحب اس کی توبہ قبول ہے. کوئی ضروری نہیں, قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے. اور اگر پتہ چل جائے کہ صاحب یہ نہ ہماری قبولیت دعا کا تھا, اسے توبہ کی توبہ قبول ہو گئی, اس کے بعد پھر جو باہر نکلے تو وہی خرافات, وہی بدماشی, وہی میں ہوتی, ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا چاہیے. اور ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم, اور اپنی قسمیں آپس میں بے اصل بہانہ نہ بنا دو کہ کہیں کوئی پاؤں جمنے کے بعد نوزش نہ کرے اور دل برائی چکنی ہو بدلا اس کا کہ اللہ کے راستے روکتے تھے اور یہ پر آزاد ہو. یہ ذرا خوشی آیت کریمہ کا تتمہ ہے. کیا مطلب؟ جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی قوم کو کامیاب کرتا ہے وہ کامیابیوں کے پس پردہ اس کے اندر وہ حصہ بھی ہوتا ہے کہ جو کسی سے ادا کرتا ہے اس کو وفا کرتا ہے. اب اگر کوئی قوم کسی سے وعدہ کرے اور وہ کامیاب بھی ہو گئی اور اس نے اس وعدے کو وفا نہیں کیا, تو رب کریم جس نے اس کو کامیابیوں سے ہمکنار کیا ہے وہی اس کو ناکام بھی بنا دے, کوئی ناکام بنا دے. لہذا اللہ جل شانہ ہی کی ذات پر اعتماد اور کامل بھروسہ کرتے ہوئے اس کے اصولوں, اس کے قانونوں اور اس کے حکموں کی پیروی کی جانی چاہیے. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور اللہ کے عہد پر تھوڑے دام نہ لو, اللہ کے وعدوں کو تھوڑے دام کے بدلے مچ مت بیچ لو. اس لیے کہ
بے شک وہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے,
تمہیں صحیح معنوں میں یہ معلوم ہو جائے,
اور جان لو تم یہ کہ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ضرور ہم صبر کرنے والوں کو ان کا وہ صلہ دیں گے جو ان کے سب سے اچھے کام کے قابل. دو باتیں بیان کرنے کے بعد قرآن نے اس کا ایک صلہ بیان فرمایا ہے. نمبر ایک, یہ دنیا کی حقیر پونجی کو خرید کر کے اپنے ایمان کو بیچ مت دیا کرو. آیت کریمہ اتری ہے خاص مقصد کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو عہد رسالت میں کبھی کبھار ایمان لا کر کے مرتد ہو جاتے تھے اور اپنے ایمان سے پھر جایا کرتے ان کے لیے, لیکن اس کا حکم قیامت تک آنے والے ہر کافر و مسلم کے لیے. اگر تم مسلمان ہو تو اسلام کی روشنی میں جن چیزوں سے تمہیں پابند اور مقید کیا گیا ہے اس کو اپناؤ. اس حقیر دنیا کے مقابل میں اس کو دے کر کے اپنے ایمان کو بیچ مت دیا کرو. سونی پونجی کے بارے میں, دنیا کی پونجی کتنی ہے؟ تھوڑی تو ہے. آخرت کے مقابل میں دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ کچھ نہیں بھائی, کچھ نہیں. اگر اللہ جل شانہ کی مخلوق کا موجودہ دور کی تحقیق کے مطابق اس کا نقشہ بنائیے اور یہ بچے سائنس پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ رکھیے, یہ زمین ہے, سورج ہے, چاند ہے, مدارس ہے, مریخ ہے, زہرہ ہے, مشتری ہے, نیپچون ہے, اور کیا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا, ہاں پتہ نہیں کیا کیا تلاش ہوئی. اب بتائیے زمین کا یہ کرا, زمین کا یہ گلوب سورج سے بڑا ہے کہ چھوٹا ہے؟ بہت چھوٹا ہے. میں نے گنائے آٹھ نو کو, ان سب کو ایک طرف رکھو اور اس کو ایک طرف رکھو. رب کریم کی نعمت یہ بھی, رب کریم کی نعمت وہ بھی ہے. ایسا نہیں کہ بے فالتو بے فائدہ ان کو پیدا کیا ہے, وہ بھی اس سے زیادہ فائدے مند ہیں. لیکن جن کے لیے اللہ نے عقل عطا فرمائی ہوتی ہے نا, ایک طرف آٹھ نو دس, ایک طرف ایک, ان کے مقابل میں ہی چھوٹا ہوا. اور پھر ابھی تو اس کی اتنی نعمتیں ہیں کہ جس کو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ یہ نعمت کہاں سے آئی ہے. تو ان کا نعمت اللہ اللہ کا شکر, اللہ کی نعمتوں کو تو شمار ہی نہیں کر سکتے. پھر اب آئیے دنیا کے بعد, یعنی اس لائف کے بعد سیکنڈ لائف ہے آخرت کی. آخرت کی زندگی کے مقابل میں دنیا کی زندگی کتنی بھی لمبی ہو جائے, کتنی بھی لمبی ہو جائے, سیدنا نوح علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 950 سال تبلیغ کی عمر بات ہے. 950 سال آپ نے امت کو تبلیغ فرمائی ہے, پوری عمر شریفہ 1200 سال. لیکن آخرت کے مقابل میں 1200 سال کی کوئی حیثیت ہے؟ ایک نقطے سے بھی کم ہے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے ایک میثاق, ایک وعدے کو, اللہ کے احکام کو تم نے ریفیوز کر لیا ہے دنیا کی حقیقت پونجی کے بدلے. چلو بھائی, ایک آدمی نے اس کو $1 trillion دیا. جتنا $1 trillion, ملین ٹریلین ڈالر, اور کہا کہ تم ایک مرتبہ کہہ دے کہ حضور اللہ کے نبی نہیں ہے, ایک مرتبہ کہہ دے. تو بھائی بڑی چھوٹی سی بات ہے, کہنا مان اللہ حضور اللہ کے نبی نہیں ہے. اس نے یہ کہا اور $1 trillion اس کے نام بینک میں آ گیا, بڑا خوش ہوا. اتفاق یہ کہ چند دنوں کے بعد حادثات زمانہ کی نظر ہوئی, سب مڑ گیا. یہاں پہ امریکہ میں تو اور مصیبت ہے کہ اگر اس کو ملے گا تو 60% اس کو ٹیکس دینا پڑ جائے گا, ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو آئے گا کتنا, وہ بھی چلا گیا.
لیکن اس کے مقابل میں اس نے چھوٹا سا جملہ کہا تھا،
اس نے اپنی آخرت کی غیر متناہی مساحتوں کو اسے تباہ کر دیا.
بڑا تشرو بیا دل کر. اچھا دوسری بات قرآن ایک بار بتائیے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، آج نہیں کل کر لیں پرسوں ختم ہونا ہے، اور جو اللہ کے نزدیک اللہ کے پاس ہے وہ باقی کو چھوڑ کر کے فانی کی اوپر نظر رکھنے والے لوگ انہیں عقل مند کہا جا سکتا ہے. اللہ اکبر. اب اگر کوئی شخص دنیا کی اس رنگوں خوشنمائی، نہیت و سرور، یہ خوبصورت مناظر، ان سب کے مقابل میں ایک مسلمان جو غریب ہے، مفلو مخلوق الحال ہے، پریشان حال ہے، لیکن اپنے ایمان کی سلامتی رکھتا ہے، وہ آرائش دنیا کے مقابل میں اپنے ایمان کبھی گھٹاتا نہیں ہے، پارا کرتا ہے، بھوکے رہتا ہے، پریشان حال رہتا ہے، مگر اپنے ایمان کا محافظ ہے، وہ صابر ہے. اور صبر کی جزا قرآن نے خود بیان کیا ہے، وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، صبر کرنے والے کے چھوٹے کام کی جزا، اس کا ریوارڈ، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا نا، چھوٹے کام کا بدلہ بہت بڑے بڑے کام کے بدلے کے برابر دے گا. مثال کے طور پر جیسے ایک شخص نے $1 کروڑ خرچ کیا اور ایک شخص نے ایک پینی اللہ کے راستے میں خرچ کی، 600 ڈالر کی بات نہیں کر رہے، پینی کی بات کیجیے نا تو سمجھ آئے گا. قرآن کہتا ہے کہ اس کا ایک پینی خرچ کرنا، ایک سینٹ خرچ کرنا، جو اس کے $1 کروڑ کے مقابل میں اللہ اس کی جزا عطا فرمائے گا. اللہ یہ سلیما کافی آنا. پھر اس کے بعد ایک اور قرآن جو سمجھا، عامل صالحا من ذكرنا انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جو اچھا کام کرے، مرد ہو یا عورت، مگر ہو مسلمان، قید لگی ہوئی مسلمان کی شرط ہے، رب کریم فرماتا ہے تو ہم اسے اچھی زندگی جلائیں گے، حیات طیبہ، اچھی زندگی جلائیں گے، اور ضرور انہیں ان کا اجر دیں گے جو ان کے سب سے بہتر کام کے لائق. اچھا صاحب، ایک شرط لگائی قرآن، نیک عمل کی مقبولیت اللہ کی بارگاہ میں اس شرط پر ہے کہ وہ مومن ہو. کوئی بھی اچھا کام اللہ کی بارگاہ میں اس وقت قابل قبول ہے کہ وہ مومن ہو، اور اگر وہ مومن نہیں ہے تو کوئی بھی اچھا کام کرے مگر وہ قابل قبول بارگاہ الہی نہیں ہو سکتا. یہ شرط لگی وہ مومن، یہ کیوں؟ تو مومن کی دنیاوی زندگی کو قرآن یوں بیان کر رہا ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ہم اس کو اچھی زندگی جلائیں گے. اس کی بات پتا چلتی ہے بھائی، جو صاحب ایمان لوگ ہیں، جن کا ایمان بڑا قوی اور مضبوط ہے، ایون وہ کسی بھی طریقے کی پریشان حالی میں ہوں، مخلوق الحالی میں ہوں، بیمار رہتے ہوں، آہت میں ہوں، ہر طرح کی پریشانی ہو، قرآن کہتا ہے کہ اس کی وہ زندگی حیاتاً طیبہ ہے، پاکیزہ زندگی. کمپیئر کریں، ایک غیر مسلم ہے جو، یعنی دنیا کی کون سی آشائش اس کو حاصل نہیں ہے، دولتوں کی ریل پیل اس کے، دنیا کا ہر حسن اور جاذب نظر منظر اس کے یہاں پایا جاتا ہے، اس کے پہلو میں ایک غریب مسلمان کا گھر ہے، جو دو ٹائم میں ایک ٹائم بڑی مشکل سے کھاتا ہے، وہ بھی روح کی سکی کھا کر کے، مگر ہے مومن کامل، سچا مومن، پکا مومن ہے. یہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کے پیروں میں لغزش نہیں دے سکتی ہے. خوف خدا، تمام عوامل و نواہی پر عمل. قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ جو غیر مسلم ہے، جو پوری آشائش میں ڈوبا ہوا ہے، وہ حیات طیبہ اس کی نہیں ہے، مگر یہ جو غریب اپنے گھروں میں بھوکھا مر رہا ہے, کھائے بغیر مر رہا ہے نا,
یہ حیاتن طیبہ ہے.
اس فلسفے کو اگر مسلمان سمجھ لینا تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی کسی شکایت کو پیش نہیں کرے. قرآن کی روح کو ہم نے سمجھا نہیں, اس لیے بات بات میں الجھ جاتے ہیں,
شکایت کرتے ہیں.
اور خاص طور سے یہاں کی صورتحال اتنی خراب ہو چکی, اس شہر
اس کا کوئی حل نہیں, مسائل بھی بنا ہے.
کمپیئرنگ کرنے لوگ انسولی کے, اس کے بعد جو ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے ہاں سے کم ہے تو شکایت کا منہ کھول دیتا ہے.
ماشاء اللہ کچھ لوگ ایسے ذلیل قسم کے لوگ ہیں, دو لوگ
اور اپنے قریب کی ذات پر ناگفتہ میں الفاظ بھی کہتے ہیں, بات کی ہوتی ہے. یہ پتا چلا کہ مومن کتنا بھی غریب ہو, کتنا بھی پریشان حال ہو, کتنا بھی زیادہ پریشانیوں میں گھرا ہوگا, مگر اس کی زندگی حیات المجبہ ہے. بس آخری آیت کریمہ ہے, ختم ہونے جا رہی ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے, بے شک اس کا کوئی قابو ان پر نہیں جو ایمان لائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں. ہاں اس کا قابو تو ان پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور اسے شریک ٹھہراتے ہیں. اس آیت کریمہ میں قرآن پاک کے اعوذ باللہ پڑھنے پر فقہا نے استدلال کیا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, تو جب تم قرآن پڑھو, جب تم قرآن پڑھو تو پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور یہ مسئلہ ہم بار بار بتا چکے ہیں کہ اعوذ باللہ صرف قرآن پڑھا جائے گا, قرآن پڑھنے کے لیے. بس دنیا کی کسی بھی کتاب کو آپ پڑھنا چاہیں, کوئی بھی کام کرنا چاہیں, تو اعوذ باللہ پڑھنے کا حق نہیں لیا گیا. اعوذ باللہ کب پڑھا جائے گا؟ صرف قرآن پاک کے لیے. مگر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر اچھے کام کے لیے پڑھا جائے گا. کچھ لوگ ہیں وہ کھانا کھانے بیٹھے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن شروع کرتے ہیں, نہیں چاہیے. کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اذان پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر, نہیں چاہیے. اعوذ باللہ کہاں پڑھا جائے گا؟
صرف قرآن پاک
پڑھ. انڈرسٹینڈ اپ مسئلہ,
صرف قرآن پاک پڑھ لیجیے.
اس کی احتیاط کریں, بہت سارے لوگوں کی مسئلہ نہیں معلوم. قرآن پاک پڑھنے کے لیے صرف اعوذ باللہ پڑھا جائے گا, باقی ہر کام کے لیے کام کے لیے. آخر اس آیت کریمہ کی اترنے کی ضرورت کیوں پڑتی؟ اس پورے ماحول میں بیان کیا گیا, کیا ضرورت پڑتی اس کی؟ ضرورت یہ پڑی کہ جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں, دراصل ان ساری باتوں کے ماحول کو مقدر کرنے والا وہی مردود ازلی ہے شیطان. حدیث پاک حضور ارشاد فرماتے ہیں, انما الشیطان یجری مجرا الدم, دوسری جگہ فرمایا یجری مبلغ الدم, شیطان خون کی جو رگیں ہیں جس میں خون دوڑتا ہے نا, شیطان اس کے ساتھ ساتھ خون کے ساتھ ساتھ دوڑ رہا ہے, جہاں موقع پاتا ہے اٹھا کے پڑھ دیتا ہے. تو اگر یہ سارے مسائل اور ساری باتیں جو بیان کی گئی ہیں اس کے خلاف اسی وقت ہو سکتا ہے جب شیطان کی پیروی کی جائے گی, اور اگر شیطان کی پیروی نہ کی گئی اس کو دشمن ہی بنا کے رکھا گیا تو جتنی باتیں جان کی گئی ہیں وہ سب ہماری زندگی کا حصہ بن سکتی ہے. اسی لیے قرآن نے کہا نا کہ جو لوگ مومن ہیں نا, شیطان کا ان کو اس کے ان مومنوں کے اوپر غلبہ نہیں ہو سکتا, شیطان اوپر کبھی قابو پا ہی نہیں سکتا اگر مومن ہے. اب قابو کس پر پاتا ہے؟ غیر مسلموں کے اوپر قابو پاتا ہے.
تو جب یہ بات ظاہر ہو چکی کہ شیطان مسلمانوں پر قابو نہیں پاتا ہے,
تو اس سے پتا چلا کہ آج جو لوگ بہکے ہوئے ہیں یا اسلام کا نام لینے کے بعد مسلمان ہونے کے باوجود غیر اسلامی حرکتیں کرتے ہیں, تو شیطان ان پر قابو پا چکا ہے کہ نہیں پا چکا ہے؟ اب آپ فیصلہ کر لیے, میں سب کچھ نہیں بولوں گا, کچھ نہیں بولوں گا. مسئلہ اس میں اسی طرح کا ہے کہ ایک صاحب نے پوچھا کہ حضور کے حدیث پاک کہ رمضان عید میں شیطانوں کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے تو پھر آدمی روزہ کو ہی رکھتا ہے؟ بہکاپا وہی ہے, وہ تو قید میں ڈال دیا گیا ہے, تو مومن روزہ کیوں نہیں رکھتا ہے؟
ہاں نفس انا جو انسان کے ساتھ شیطان کی ہم نہ ہے, شیطان کی دوست ہے, شیطان کی بولی ہونے والی ہے. تو کیا کرتی ہے نا کہ شیطان جب الگ ہوتا ہے نا تو اپنا کریدتی رہتی ہے بندے کو, مومن کو, اور اس کے بعد شیطان دیکھتا رہتا ہے, دیکھتے 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 جانتا ہے کہ فیلڈ تیار ہوگی تو کود پڑتا ہے اس میں. سموئے خاطر میں فقیہ حسین صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ایک واقعہ اسی طرح کا, جو وساوس پیدا ہوتے ہیں شیطانی, فرمایا کہ شیطانی وساوس میں پیدا ہوتے ہیں. تو بیان کرتے ہیں کہ حضور نے شاید فرمایا کہ شیطان مومن کے بائیں کندھے پر بیٹھا ہے, بیٹھا رہتا ہے, دائرے پر جانے پر فرشتہ ہے, بائیں کندھے پر بیٹھا ہے, فرمایا کہ ناک بند ہے شیطان, اور وہ اپنے ناک کی کون کو بندہ مومن کے دل پر رکھے ہوئے ہلاتا نہیں, رکھے ہوئے ہلاتا نہیں ہے, اور جب اس کو وسوسہ ڈالنا ہوتا ہے تو ہلانا شروع کر دیتا ہے, تو دل ہلتا رہتا ہے. تو جب دل ہلتا ہے نا تو پھر کبھی یہ ہوتا ہے تو کبھی وہ ہوتا ہے, کبھی وہ ہوتا ہے, کبھی وہ ہوتا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جب تمہیں ایسی کوئی وساوس پیدا ہو تو تم کیا کرو, ارے یار اس کو بول دیا, کیا کرو اس کو, لاہور پڑھنے سے پہلے اس کو بائیں پہلو پر تھک تھکاؤ, تھوکو اس کو, وہ ذلیل ہو خبیث مرو, تب پڑھو لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ طریقہ بیان فرمایا اللہ کے رسول نے, اس کا کہ حدیث پاک ہے, یہ تمہیں شیطانی وساوس ہونا تو تم کیا کرو, پہلے بائیں پہلو پر ایسے کر لو, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, یہ طریقہ حضور نے بیان فرمایا. اور یہ بھی بیان فرمایا کہ جب رات کو اگر کوئی ایسا خواب دیکھو جس خواب کے اندر برائی ہو تو پھر کیا کرو, بائیں کروٹ پر جاؤ اور تو دائیں کروٹ ہو جاؤ, اور پھر وہاں بھی اس وقت بائیں پہلو پر تھوک تھوک کر لو, تھو کر لو, یعنی تھوک مت لو بھائی, اپنا کپڑا خراب کر لو, خالی اس کو ذلیل کرنا مقصد ہے. یہ تھی اس کی تفصیل, ان شاء اللہ بقیہ تفصیل اگلا پروگرام جو اس کا درس حدیث کا ہوگا. لیکن یاد رکھیں کہ کل بلد حسان ہے, آپ سب حضرات کو میں مدعو کر رہا ہوں, میں دیکھوں ان شاء اللہ کل آپ سب لوگ آئیں گے لیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم علی رسول اللہ. رب کریم اس گنہگار سے اگر قرآن پاک کی توضیح ہو, تشریح ہو, تفسیر میں کچھ بھی غلطی ہوئی ہو اسے معاف فرما دے. اے رب کریم تو کریم و رحیم ہے, امین فضل فرمانے والا ہے مالک مولا, ہماری زبان کی یہ مثال دے کہ تیرے کلام مبین کی کما کہو تلاوت کر سکیں اور کما کہو اس کی تشریح کر سکیں, مگر اس ناقص ذہن میں جو کچھ بھی آیا رب کریم اس کو میں نے عرض کیا ہے, جن بھائیوں نے اس کو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اس کے اثرات ہمارے دلوں پر منتقل فرما دے, دیر پا فرما دے, زندگی کے تمام شعبہ آئے حیات میں یہ اثرات قائم و دائم رہیں, قرآن پاک کو صحیح طور پر پڑھنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرما, اور دنیا اور آخرت میں ہر دیا قرآن پاک کو ہمارے لیے ہادی اور رہنما بنا, قیامت کے دن ہمارے لیے قبر کی منزل میں حشر میں قرآن پاک کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا مولانا محمد و علی و اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین, بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.